الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفات طیبہ سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ رحمان ہے بے حد مہربان. پھر وہ بتاتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ هو الغفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ عزیز, دنیا میں جتنے بھی لوگ جو بھی کسی چیز پر غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں, سب سے غالب اور سب سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے والا اللہ ہے. زنتقام, اور اللہ بدلہ لیتا ہے تاکہ اس کے بندے یہ جانیں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے ظلم کرتے ہیں اور جو یہ فضول بات کرتے ہیں کہ جی کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ نے بتایا ہے کہ وہ گرفت کرتا ہے اور شدید گرفت کرتا ہے. بندوں کی گرفت ہوتی ہے اور اس جگہ سے جوتے پڑتے ہیں جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کوئی چیز مجھے پیش آ جائے گی. اور قوموں کی گرفت کرتا ہے اور بالکل ننگا کر کے قوموں کو رکھ دیتا ہے. اللہ پورے پورے بدلے لیتا ہے. اللہ نے اپنی صفت طیبہ کا اظہار فرمایا اور کہا لوگو, وہ خرچ کرتا ہے اور یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ خرچ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ لعنوا بما قالوا, یہودیوں پہ میری لعنت, میری پھٹکار پڑے جو یہ بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی محتاج. اللہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے اور بار بار اپنی صفات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی عبادی, میرے بندوں کو میری صفات کے متعلق بتائیے. اس سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی ایک اور صفت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ قل هو اللہ احد, ان سے کہیے کہ اللہ کی پاک ذات یکتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے اپنا نام واحد فرمایا ہے تو واحد بھی عربی میں ایک کو کہتے ہیں اور احد بھی ایک کو کہتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ واحد عدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واحد, اثنین, ثلاثہ, اربع, بچے گنتی پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ایک دو تین. اور یہاں پر فرمایا احد, احد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ایسا نہیں ہوں جو ایک اور دو اور تین ہوں, میں اللہ یکتا ہوں, کوئی میرے جیسا نہیں ہے. اور اسی لیے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَيْسَكَ مِسْتَهِ شَيْءٌ، اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ، اور لوگوں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، اور بصیر ہے تمہارے حالات کو دیکھتا ہے. جڑ کاٹتی اللہ نے ہر قسم کے الہاد کی، اور فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں پانی سے بنتی ہیں بنیادی طور پہ، مٹی سے بنتی ہیں، آگ سے بنتی ہیں، اور پانی، مٹی، آگ، ٹھوس، مایا اور گیس، اور اب انرجی بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا یہ ساری کائنات جن چیزوں سے بنی ہوئی تم دیکھتے ہو، میں ان میں سے کسی کوئی چیز میرے جیسی ہے ہی نہیں. اسی اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں. ہم اہل السنہ اسی پہ قائم ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پہلی صفات وہ ہیں جس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی. حیات اللہ کی صفت ہے، موت اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حیات بمقابلہ موت کے. علم اللہ کی صفت ہے، جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ جاہل نہیں ہے. تیسری صفت اللہ کی سماعت ہے، کہ اپنے بندوں کو سنتا ہے اور بہرا نہیں ہے. چوتھی صفت اللہ کی، اللہ دیکھتا ہے، اللہ نابینا نہیں ہے. پانچویں صفت اللہ کی قدرت ہے، اور قدرت کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ پر کوئی فالج نہیں گرا. اللہ پورا پورا قادر، مقتدر اور قدیر. پانچویں اور چھٹی صفت اللہ کی، بہت بڑی صفات میں سے، اس کا ارادہ ہے. وہ ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ. اللہ کلام کرتا ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اور آٹھویں صفت اللہ کی تکوین ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے سو کرتا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مشیت ہے. اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان آٹھ صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت میں جہاں بھی اللہ کی یہ صفات آئی ہیں ہم ان سب صفات کو مانتے ہیں. قرآن نے بار بار ان آٹھ صفات پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ لوگوں اللہ کی یہ صفتیں ہیں. اللہ تعالی کی صفات کی دوسری قسم بھی ہے. ایک تو یہ آٹھ صفات ہیں یا سات، علم، حیات، قدرت، سما، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین. اور اللہ کی دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جو مخلوق کے مقابلے میں آ جاتی ہیں. اللہ یقیناً رازق ہے، لیکن جب صرف اللہ ہی اللہ اور باقی اس کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، تو اس وقت اللہ کس کو رزق دیتا؟ کوئی نہیں تھا. اور اللہ نے اپنی خلق کو پیدا کیا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ انہیں رزق دے. اللہ کی مغفرت کرنے کی صفت کہ اللہ بخش دے، کوئی گناہ کرے تو بخشا جائے نا، گناہی کسی نے نہیں کیا اس لیے کہ وجود ہی نہیں. یہ وہ چیز تھی جو سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا کہ جو علم چھپائے گا اس پہ خدا کی لعنت پڑے گی تو میں تمہیں یہ حدیث نہ سناتا، اس لیے یہ حدیث ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر اس کے سارے بندے ایسے اچھے ہو جائیں کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ نے کہا کہ میں اس ساری مخلوق کو مٹا دوں، اس ساری دنیاوں کو ختم کر دوں، اور میں پھر ایک ایسی دنیا پیدا کروں جہاں لوگ گناہ کریں اور مجھ سے معافی مانگیں تاکہ میری صفت مغفرت کا اظہار ہو. مشکل احادیث میں سے، کیونکہ اس سے الہات کا بھی ایک دروازہ کھل سکتا ہے. اس لیے اللہ کی صفات کا ظہور اس کی مخلوق پہ ہوا. اللہ کی دوسری قسم کی صفات یہ ہیں، اگر مخلوق نہ ہو تو ان صفات کا اظہار بھی نہ ہو. اور یاد رکھو اللہ کی تیسری قسم کی جتنی صفات ہیں، ان تیسری قسم کی صفات کی بنیاد قرآن کی ایک آیت ہے. سورہ آل عمران کو بالکل آغاز سے اب پڑھنا شروع کریں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی اس کتاب کو نازل کیا قرآن کریم کو، منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تم بالکل آسانی سے سمجھ لوگے، ٹھوس ہیں، پکی ہیں، حکم ہیں. نماز پڑھو، اس میں اب کون سی پیچیدگی، حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو، کوئی پیچیدگی نہیں. اور اللہ نے فرمایا دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے کئی پہلو نکلتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کفر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایمان، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا کا انکار. اللہ نے کہا کہ جب وہ میری ان آیات کو پڑھتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ آمنا بے، اللہ جو آپ نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے بس. اور ان آیات کی تاویل اور کھوج میں اور ان کی حقیقت جاننے کے درپے وہ لوگ ہوتے ہیں ابتغاء تاویل، ابتغاء الفتنہ، جو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آدمی قرآن کی اس آیت کو پڑھے اور سمجھے کہ اللہ کی تیسری قسم کی صفات یہ بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. سب سے آسان اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس آیت پہ عمل کرے اور کہے کل آمنا باللہ، ہم اس پہ ایمان لائے بس. اللہ کی جو تیسری قسم کی صفات ہے، قرآن میں اللہ نے بار بار کہا، کچھ آیات عرض کرتے ہیں پھر احادیث. اللہ تعالی نے فرمایا جو بیعت آپ کر رہے تھے حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، یذ اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ آپ سب کے اوپر تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا، اور ہم نے کہا کشتی چلا، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، تو تو میری آنکھوں کے سامنے. اللہ تعالی کی آنکھیں کیسی، تبارک اسم ربک، تیرا پروردگار بہت برکتوں والا ہے. اور فرمایا وجہ ربک، تیرے پروردگار کا چہرہ. اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے، اللہ کے لیے چہرہ ہے، اور اللہ کے لیے ہاتھ ہے. اور قرآن ہی بتاتا ہے کہ یوں یکشف عن ساقن، جس دن اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا. پنڈلی ٹخنے اور گھٹنے کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں. اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں، ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے. اور ہم کہتے ہیں پروردگار ایسے ہی ہے جیسے تو نے بیان کر دیا، لیس کمثلہ شیء، اور اللہ کوئی چیز آپ جیسی نہیں ہے. آنکھیں ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، چہرہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہے، ہم نہیں جانتے. پنڈلی کیسی ہے اللہ کوئی نہیں جانتا، جو آپ نے فرمایا بس وہ. اس لیے کہتے ہیں حنفیوں کا عقیدہ ماتریدیوں کے مطابق ہے. پچھلے کوئی 1200-1300 سال سے اہل السنہ کا یہی عقیدہ رہا ہے، اور سب ماتریدی اور اشعری. ادھر حدیث میں آ جاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار تجلی کرے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بڑھکے گی اور بار بار کہے گی کہ اللہ کچھ اور، اللہ کچھ اور پھینک دے. تو وضع اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم، اپنا پاؤں مبارک جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور پوچھیں گے اب، وہ کہے گی کب، اللہ بھر گئی بس. اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ ہم اہل السنہ کے مطابق یہ تیسری قسم کی جتنی بھی احادیث اور روایات ہیں، قرآن ہو اور حدیث ہو، کچھ ہو ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. آگے اس کی تفصیلات کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ایسے ہی ہے جیسے پروردگار نے بیان کر. یہ تیسری قسم کی صفات لے کے بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں. یہ میڈیا عام ہو گیا ہے، اور بڑی مجبوری سے یہ بات آج کرنی پڑی ہے. اہل تشیع بار بار ان کے کلپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے کہ اس کا پاؤں، اس کی ٹانگ جہنم میں جائے گی. صحیح بخاری میں آیا ہے، بخاری میں یہ توہین آئی ہے. بخاری ایسی ہے، اور بخاری سب سے زیادہ اللہ تعالی کی توہین کرنے والا ہے. وہ نہیں جانتے کہ اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ہم ان ساری چیزوں کو، قرآن کی آیات کو متشابہات میں قرار دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، خود خدا نے کہا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں واضح طور پہ تم سمجھ سکتے ہو، کچھ ہیں جو تمہاری سمجھ سے بادہ ہے معاملہ. ان کے ذاکرین کے تو بس کی بات نہیں ہے، ان کو کون سا علم ہوتا ہے. افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کو خراب کرنے کے لیے شیعہ سنی علم الکلام کے مسائل چھیڑتے ہیں. اور علم الکلام کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ عقیدہ ہے پورا. اور اس پہ بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار تو ایسا ہے جس کی آنکھ ہے، تمہارا رب تو ایسا ہے جس کی ٹانگ جہنم میں ہے، تمہارا رب تو ایسا ہے. اور لوگ نے پڑھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں شک پڑ جاتا ہے. اور ان کے جو لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں وہ اچھے خاصے جانتے ہیں کہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1100-1100 سال کی بات ہے، چلا آ رہا ہے امت میں پیچھے سے. قرآن جب سے ہے جب سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اللہ کی صفات میں دخل دینا، معاشرے کو خراب کرنا. ہم پھر بیٹھ جائیں کسی دن آپ کی کتابیں لے کے کہ آپ کے نزدیک اللہ کیا ہے،
اور ہم بیٹھتے ہیں کسی دن کہ آپ کے نزدیک سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیسے تھے جب رشتہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا تھا، پھر ٹھیک رہے گا. کیوں اس انتشار میں لوگوں کو ڈالتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو آپ تنگ کرتے ہیں؟ کیوں ستاتے ہیں؟ لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے، جینے کی آزادی دیں، نہ تنگ کریں معاشرہ، اپنے مخالفین کو برداشت کریں. اہل تشیع اور اہل سنہ کی ایک دوسرے میں عقیدے میں مخالفت ہمیشہ سے چلی آئی. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل نہ مانتا. کہتے ہیں ابراہیم کیا اور موسیٰ کیا اور عیسیٰ کیا اور عمران کیا اور کوئی اور کیا، سب کے سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے چھوٹے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بڑے دو ہی ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بعض لیتے ہیں، بعض نہیں لیتے، کہتے ہیں مولا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. نہ کریں ایسی بات. یہ کلپس اس طرح آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں اور چڑھانے کے لیے بھی نہ بھائی، نہ چھیڑو ہی نہ ان مسائل. ہمیں کفر سے مقابلہ ہے، ہمارا الہاد سے مقابلہ ہے، ہمارا ان سے مقابلہ ہے جو پہلے سے دہشت گردی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس امت کا شیرازہ منتشر کرنے سے کتنے نفلوں کا ثواب، تانے دینے سے کیا حاصل؟ ہم بھی کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں کہ آپ نے یہ کہا اور آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا. اس لیے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسئلے کو نہ چھیڑیں، یہ ایمان اور کفر کی حد ہے، اور اللہ کی بے ادبی سب سے بڑا کفر ہے. شاید کسی تک یہ آواز پہنچے اور وہ اپنے طریقہ کار کو بدلے.